اٹھو اے حسینی جوانوں اٹھو، ظہور امام زمان ہے قریب۔ اٹھو اے حسینی جوانوں اٹھو، ظہور امام زمان ہے قریب۔
یہی گئے جوازے ظہور امام کے چار۔
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمداً لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صلوات على محمد. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے کہ جس میں کامل طور پر اسلام میں داخل ہونے اور مذہب سلم اور سلامتی میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے تمام مومنین کو، خطاب تمام مومنین سے ہے، اور اس دور میں قرآن کے نزول کے دور میں جب خطاب کیا جاتا تھا تمام مومنین کو، تو یہ اس سے مراد تمام وہ افراد ہوتے تھے جو دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں، اور سب کو کامل دین کی طرف دعوت، تاکہ یہ ذریعہ بنے ایمان کے بلند ہونے کا، ایمان کے تکامل کا، کیونکہ ایمان مسلسل آگے بڑھنے کی چیز ہے۔ قرآن تاکید کرتا ہے کہ انسان ایمان کے کسی درجے پر آ کر ٹھہر نہیں جائے، بلکہ مسلسل ایمان کے اپنے درجات کو بلند کرتا رہے، کیونکہ اگر کہیں پر ٹھہر جائے گا تو پھر اس بات کا خطرہ ہے کہ اسے اور نیچے لایا جائے، اس کے ایمان کو کم کر دیا جائے، اس کے اوپر حملے کیے جائیں، اس کے ایمان پر حملے کیے جائیں۔ آج دن میں یہاں پہ گفتگو تھی ایک سیمینار کے طور پر، وہاں پر جنگ نرم یعنی سافٹ وار کا موضوع تھا، وہاں پہ عرض کیا گیا کہ جو ہمارے اس موضوع سے بھی متعلق تھا، اور وہ یہ کہ سخت جنگ میں تو انسان کی جان پر حملہ ہوتا ہے، سخت جنگ میں ہارڈ وار میں انسانوں پر حملہ ہوتا ہے، لیکن نرم جنگ میں انسان کے ایمان پر، انسان کے افکار پر، انسان کی سوچ پر، انسان کی آئیڈیولوجی پر، انسان کے طرز فکر پر حملہ ہوتا ہے، اور یہ حملہ خطرناک حملہ ہے۔ آج کا زمانہ سخت جنگ کا یا ہارڈ وار کا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا نرم جنگ کا زمانہ ہے، اور آج انسانوں کے، خاص کر جوانوں کے اور نوجوانوں کے ایمان کو ان کی جان سے زیادہ خطرہ ہے. ہم ڈرتے یہ ہیں کہ کہیں ہماری جان کو کوئی مشکل نہ پیش آ جائے, اور جن کی جان کو خطرہ ہے ان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں, اور اچھی بات ہے فکر مند ہونا. جان کو خطرہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر سخت جنگ لڑی جا رہی, ہارڈ وار لڑی جا رہی, آج یمن میں, آج سیریا میں, آج عراق میں مثلا جان کا خطرہ ہے, فلسطین میں جان کا خطرہ ہے. لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ ہمیں یہاں بیٹھ کر لاحق ہے, وہ ہے ایمان کا خطرہ, وہ ہے دین کا خطرہ, وہ ہے ہمارے صحیح نظریات کا خطرہ. اور یہ نرم جنگ کے ذریعے سے یہ کام کیا جاتا ہے, اور اس نرم جنگ کا جو اسلحہ ہوتا ہے وہ یہی آج کا میڈیا, سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ, ٹیلی ویژن, ریڈیو, فلم, ڈرامے, یہ سارے جو ہے اسلحے ہیں اس نرم جنگ کے, جس کے ذریعے سے انسان خطرے میں ہے. یعنی انسان کی جان خطرے میں نہیں ہے, لیکن انسان کا ایمان بہرحال خطرے میں. اس لیے روایات میں کہا گیا کہ آخری زمانہ وہ ہوگا کہ جب انسان شب جو ہے حالت ایمان میں ہوگا, اور صبح جو ہے اس کا ایمان چھن چکا ہوگا. شب میں شاید زیادہ چھننے کا خطرہ ہے ایمان کے. شب میں انسان کی پیش رفت اور انسان کی ترقی اور انسان کی تربیت کے لیے بھی اہم مقام ہے شب. یہ کل عرض کیا کہ ایک دوسری جگہ پر رات کا زیادہ رول ہے انسان کو اپنی تربیت کرنے میں, انسانی تربیت کرنے میں, اور رات میں ممکن ہے انسان کی ایمان کو بھی زیادہ خطرہ ہو. لہذا جنگ, سخت جنگ تو بہت سارے لوگ لڑ رہے ہیں, اور بہرحال ان کی تعداد معین ہے, وہ ملک معین, لیکن نرم جنگ ہر جگہ لڑی جا رہی ہے. نرم جنگ میں انسان کو اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے, یعنی نہ یہ کہ اپنے جسم کی, بلکہ اپنے ایمان کی, اپنے اعتقادات کی, اپنے دین کی. دین میں آ کر اگر تبدیلیاں کی جاتی ہوں, نئے دین پیش کیے جاتے ہوں, دین میں انحرافات پیدا کی جاتے ہیں, یہ خود بہت ہی لازمی موضوع ہے آج کل کے زمانے کا کہ دین میں آ کر تحریفیں ایجاد کرنا. ان سب کا درحقیقت مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کو, انسان سے کچھ چھین لیا جائے. اور یہ اس کے مقابلے میں بھی ایک جہاد ہے, یہ بھی ایک جنگ ہے. البتہ یہ جنگ وہ ہوتی ہے کہ جو ممکن ہے کہ عام لوگوں کو محسوس نہ ہو رہی ہو. چونکہ محسوس نہیں ہوتی اس لیے آسانی سے شکست بھی کھا جاتے ہیں. سخت جنگ محسوس ہوتی ہے, انتقام کی فکر میں ہوتے ہیں, لڑنے کی فکر میں ہوتے ہیں, ہارنے کے بعد بھی پریشان ہوتے ہیں. لیکن نرم جنگ چونکہ نامحسوس ہوتی ہے, لہذا اس جنگ میں انسان ہار کر بھی فخر کر رہا ہوتا ہے, یعنی اپنے ایمان کو گنوا کر بھی فخر کر رہا ہوتا ہے, اپنے ایمان کو بیچ کر بھی فخر کر رہا ہوتا ہے, ایمان کے میدان میں شکست کھا کر بھی فخر کر رہا ہوتا ہے, اپنے اسلامی طرز زندگی کو چھوڑ کر رسول اللہ, آئمہ, اہل بیت کے دیے ہوئے راستے اور ان کے طرز زندگی کو چھوڑ کر مغربی طرز زندگی اپنا کر شکست کھاتا ہے, پھر شکست کھا کر فخر بھی کرتا ہے. یہ ہے اس نرم جنگ اور سافٹ وار کی علامتیں جو آج بہت بڑے پیمانے پر لڑی جا رہی ہیں. چونکہ اس موضوع پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے, بہت سارے لوگ وہاں پر نہیں تھے, اس لیے ہم نے تھوڑا سا اشارے کے طور پر عرض کیا. تو جہاد جو ہے فقط یہ نہیں ہے, جہاد یعنی اصل میں اسلام چاہتا ہے کہ انسان کی فکر ایک مجاہدانہ فکر ہو. اب یہ کلمہ کہتے ہوئے مجھے تھوڑا خود ڈر لگتا ہے, چونکہ ایسا بنا دیا گیا ہے اتنے مقدس لفظ کو, جہاد جیسے مقدس لفظ کو. اصل روایت میں یہاں تک ہے کہ فوق کل بر بر, ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے. ہر نیکیاں جتنی بھی آپ شمار کر سکتے ہیں, جتنا بھی گن سکتے ہیں, ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے. لیکن اگر کوئی راہ خدا میں قتل کر دیا جائے تو اس کے اوپر کوئی نیکی پھر نہیں ہے. اتنا بلند مقام ہے. اگر راہ خدا میں کسی کی جان چلی جائے تو اس کے اوپر پھر کوئی نیکی باقی نہیں رہ جاتی. اتنا مقدس مقام اور اتنا بلند درجہ. لیکن آج کبھی کبھی مسلمان اس لفظ کو اپنی زبان پر لاتے ہوئے گھبرا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کی جن کو اسلامی صحیح جہاد سے ڈر ہے, ان لوگوں نے آ کر ایسے باطل جہاد کی تصویریں بنائی ہیں تاکہ لوگ اسلامی جہاد کی طرف جانے ہی نہ پائیں. نام دیا ہے باطل جہاد کو اسلامی جہاد, یہ ہے مشکل. ایک بدترین سازش ہوئی ہے ادھر سالوں میں کہ کبھی تو دوسرے دشمن کہہ رہے ہوتے تھے کہ جہاد کی باتیں نہیں کریں, جہاد کی آیتیں قرآن سے نکال دیں, جہاد کا تذکرہ نہیں کریں. جہاد کی بات کرنے والے پر اعتراض کرتے تھے وہ جو اسلام کے دشمن تھے, اور اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا, اس قدر پروپیگنڈا کیا کہ آج مسلمان جوان بھی جہاد کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے, گھبرا رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ بعض لوگوں کو ایسے جہاد کے نام سے ملوث کر دیا گیا ہے. یہ پہلے کبھی عرض کیا گیا کہ یہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ کیا گیا, ایک لمبا 20-25 سالہ پروسیس یہ رہا ہے جو افغانستان اور پاکستان سے شروع کیا گیا. پہلے جہاد جہاد کا نام دیا گیا, دیواروں پر جہاد جہاد کی باتیں کی گئیں, افغانستان اور پاکستان میں مجاہدین کی باتیں کی گئیں, اور ایک مرحلے سے گزرنے کے بعد انہی لوگوں کو آ کر دہشت گرد, چونکہ ٹریننگ ایسی کی گئی تھی. کرنے والا کون تھا ٹرینڈ؟ یہ اسلام کے واضح دشمن, کھلے ہوئے دشمن, جس کو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے نا, جیسے اسی آج جو میں آپ کی خاطر خدمت میں پڑھ رہا ہوں 208 نمبر بقرہ کی, یا سورہ یاسین میں, دیگر جگہوں پر, کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین, تو شیطان فقط ابلیس نہیں ہے, اپنے زمانے کے ابلوسوں کو اور شیطانوں کو پہچاننا لازم ہے. ابھی ایسے بڑے بڑے شیطان آئے ہیں کہ ابلیس بھی جا کر ان کے سامنے شاگردی کر رہا ہے. امریکن سسٹم کی شیطنت اتنی زیادہ ہے کہ ابلیس بھی پریشان ہے کہ میں نے اتنی شیطنت شاید نہیں سوچی تھی جتنا آ کر یہ امریکن اور اسرائیل کے نظام نے شیطنت کی ہے پوری بشریت کے لیے, پوری انسان خود کے لیے بھی جو کچھ کر رہا ہے وہ خود کے لیے بھی شیطنت ہے. چونکہ شیطانی عمل ایسا تو نہیں کہ صرف دوسرے کو نقصان پہنچائے گا خود کو فائدہ پہنچائے گا. یہ شیطان احمق تھا جو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں آدم کو نقصان پہنچاؤں گا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا. نہ, آدم کو نقصان نہیں پہنچا پایا لیکن خود کو نقصان ہو گیا. یہ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ عالم اسلام کو نقصان پہنچائیں گے اپنی شیطنت کے ذریعے سے, اس کا بڑا نقصان پہلے خود اٹھانا پڑے گا اور اٹھا رہے ہیں. ابھی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. لہٰذا کچھ لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ یہ شیطان مبین ہیں, یہ عدو مبین ہیں. اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو عدو مبین کے بارے میں بھی نرم گوشے رکھتے ہیں کہ نہیں, ان کو عدو نہ کہیں, ان کو دشمن نہ کہیں, ان کو شیطان نہ کہیں, ان کے بارے میں کچھ کہنا لازم ہے. عزیزو, شیطان کو اگر شیطان نہ کہا جائے تو حق کو کبھی پہچانا نہیں جا سکتا. وہ حق ہی نہیں بن سکتا جو باطل کو پہچانے بغیر پہچاننے کی کوشش کی جائے. اس حق تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا جو باطل کے انکار کیے بغیر پہنچنے کی جس تک کوشش کی جائے, یہ لازم ہے. مثلا کوئی آ کر یزید کے بارے میں نرم گوشہ رکھے اور امام حسین علیہ السلام کی راہ کو سمجھنا چاہے, یہ نہیں سمجھ سکتا. یہ ممکن نہیں اس کے لیے کہ حسین ابن علی کا راستہ سمجھ لے یزیدیت کے ساتھ, اور یزید کے بارے میں نرم گوشے رکھنے کے ساتھ یہ ناممکن ہے. جس طریقے سے جتنا ثواب لبیک یا حسین کہنے میں ہے, اتنا ہی زیادہ ثواب مرگ بر یزید کہنے میں بھی ہے, کوئی فرق نہیں ہے, لازم ہے. جتنا ثواب الا اللہ کہنے میں ہے, اتنا ہی ثواب لا الہ کہنے میں بھی ہے. یعنی کچھ لوگوں کو انکار کریں تو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں, ورنہ ممکن نہیں ہے. یہ آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھی جا سکی. قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ کی جو وَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللَّه فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, اگر یکفر بالطاغوت کیا ہے تو یؤمن باللہ تک پہنچیں گے. یعنی اگر طاغوت سے انکار کر سکے ہیں تو ایمان کی منزل کو حاصل کر پائیں گے, ورنہ ممکن نہیں ہے. یہ سورہ جو ہے, یہ آیت الکرسی کے ضمن میں جو پڑھی جاتی ہے وہ اسی کی تفسیر ہے. لہذا ایک ایسا دین بنا کے رکھنا کہ جس میں صلح کی اور رحمت کی باتیں تو ہوں, کوئی اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، لیکن وہی کہ جو رحمت للعالمین بن کر آیا، جب اس کے مقابلے میں اگر جنگ کی گئی تو وہ سخت ترین جنگ انجام دے رہا ہے. اور قرآن اگر کہہ بھی رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی یعنی ان کے اصحاب جو ان کے ساتھ ہیں، ان سب کی یہ صفت یہ ہے کہ یہ دشمنوں پر سخت ہیں، اپنے درمیان میں رحم دل ہیں. یہ بنیادیں ہیں. یہ صرف تاریخ کے واقعات نہیں بتایا جا رہا، یہ اسلام کی بنیادیں بتائی جا رہی، خاص کر جنگ و صلح کے مسئلے میں، تاکہ ان بنیادوں کے ذریعے سے اپنی پوری زندگی کا فیصلہ کر رہے ہوں. صرف اس لیے نہیں پڑھا جا رہا ہے، یہ آیتیں قرآن کی کلام کے سامنے کئی آیتیں پیش کی اور انشاءاللہ یہ آیتیں اثر کر رہی ہیں، صرف ایک تاریخ کا نمونہ سمجھ کے کہ کچھ سال پہلے، کچھ 1400 سال پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، یہ سمجھ کے نہ ہم پڑھیں نہ آپ سنیں. اگر ہم اس میں آج کے زمانے کا نقطہ اگر کبھی نہ بھی پیش کر پائیں تو آپ خود ڈھونڈنے کی کوشش کریں، چونکہ ہر آیت ہمارے لیے ہدایت بننا چاہیے. جب تک کوئی آیت ہمارے لیے ہدایت نہ بن جائے، یعنی اس وقت تک اس آیت کی نورانیت کو ہم نے درک نہیں کیا اور اس آیت کے راز کو ہم نہیں سمجھ پائے، جب تک اس آیت سے آج ہم کوئی اپنی بہتری اور اپنی ہدایت کا کوئی نقطہ حاصل نہ کر لیں، تو یہ رسول اللہ کے یہ صفت بتائی گئی کہ اگر وہ رسول کی نہایت ہی رحمت ہے، کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ جو رسول اللہ اتنا زیادہ رحمت کے ساتھ آیا ہو. یہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں دعویٰ کر رہے ہیں، بلکہ کل آخری مجلس ہے، تھوڑا جلدی بھی شروع ہونی ہے، لیکن ہم وہاں پر صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے وہ نمونے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، رسول اللہ نے کیا کیا ہے تاریخ میں، جو بہت ساری چیزیں جو نہیں بتائی گئیں، نہیں بیان کی گئیں، نہیں ذکر کیا گیا، کہیں بھی نہیں ذکر کیا گیا. نہیں کہ یعنی یہ بار بار ہم جملہ کہتے ہیں، جہاں بھی ممکن ہوتا کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا حق واقع نہیں ادا کیا گیا، کسی کی طرف سے حق ادا نہیں کیا گیا. رسول اللہ کا حق نہ اہل سنت نے ادا کیا، نہ شیعوں نے ادا کیا، نہ ہم نے ادا کیا، نہ اہل منبر نے ادا کیا، نہ اہل شعر و شاعری نے ادا کیا. اور یہ حق نہ ادا کرنا ہے، رسول اللہ کو کسی حق کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت تھی کہ رسول اللہ کو اچھی طرح سے پہچانا جاتا. یہ رسول اللہ کا پہچانا نہ جانا ہے جس کے نتیجے میں آج ہم اس قدر ذلتوں اور رسوائیوں کا شکار ہو رہے ہیں. اگر رسول اللہ کا طرز زندگی پہچان لیا جاتا تو رسول اللہ نے تمام کمیوں اور کمزوریوں اور تعداد کی کمی، اسلحے کی کمی، مال و دولت کی کمی کے باوجود امت مسلمہ کو عزت عطا کی تھی. آج سب کچھ ہوتے ہوئے ہمیں عزت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کا راستہ ہمیں نہیں بتایا گیا. یہ ہمارے یہ لازم ہے کہ بار بار یہ بات کہی جائے، اور اگر صرف کہی نہ جائے بلکہ رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کا طرز زندگی، رسول اللہ کے اصول، رسول اللہ کی زندگی کے اصول، رسول اللہ کے جنگ کے اصول، رسول اللہ کے صلح کے اصول، اجتماعی اصول، اقتصادی اصول، سیاسی اصول، یہ سارے اصول اگر بیان ہو، تفصیل سے اس کا ذکر کیا جائے. لہذا اگر آ کر ہم اس حالت میں ہیں کہ کبھی 10 سال پہلے، 15 سال پہلے دشمنوں کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جاتی تھی کہ جہاد کی بات نہیں کرو، جہاد کا ذکر نہیں کرو، جہاد کی آیتوں کو نکال دو، جہاد کو حذف کر دو، جہاد کی ضرورت آج نہیں ہے. ابھی اتنا زیادہ یہ عمل دہرایا گیا پروپیگنڈا کہ آگے کبھی ہمارا جوان بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ پہ مجلس میں جہاد کی بات ہو رہی ہے. رسول اللہ زندگی میں جہاد کر رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں. امیر المومنین اپنی پوری زندگی بھر جہاد کرتے رہے، وہ کہ رسول اللہ کے رحمت کے نمائندے ہیں، عظیم ترین نمائندہ رسول اللہ کی تمام صفات کا اگر موجود ہے، یہ سب اعتراف کرتے ہیں. جو لوگ انصاف سے کام لیتے ہیں، جن کے پاس انصاف ہے، وہ آ کر سب اس بات کا شیعہ سنی اعتراف کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی صفات کا سب سے بڑا مرکز اگر کوئی ہے تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے. اس زمانے میں بھی لوگوں کو معلوم تھا، چاہے علم ہو، چاہے حکمت ہو، چاہے جہاد ہو، چاہے سخاوت ہو، چاہے جتنے بھی صفات، جتنی بھی فضیلتیں ہیں. اور جب ضرورت پڑتی تھی، خلافتیں قائم تھی، خلفاء موجود تھے، لیکن جن مسئلوں میں، جن مسائل میں انہیں ضرورت پڑتی تھی، وہ امیر المومنین کے پاس آتے تھے اور امیر المومنین کے مشورے کو قبول کرتے تھے. ایسا نہیں ہوا کہ امیر المومنین نے کبھی کوئی مشورہ دیا ہو اور اس کو رد کیا گیا ہو. یہ تاریخ بھری پڑی کوئی ایک دو جگہ کی بات نہیں ہے، یعنی دس بیس جگہ بھی نہیں ہے، بہت تعداد میں یعنی اتنی مضبوط قرآنی اور رسول اللہ کی سیرت کی دلیل کے ذریعے سے امیر المومنین، جو قرآن کہتا ہے جب تم کوئی بات کہو تو مضبوط باتیں کہو، ہلکی بات نہ کرو، ہلکی بات کر کر کے لوگوں کو بہلاؤ نہیں، کبھی کبھی لوگ بہلانے کے لیے نہایت ہی اپنا معیار گرا دیتے ہیں، نہایت ہی ہلکی باتیں اور کبھی کبھی چھچوری باتیں بھی کرنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب بات کرو تو قولاً سدیدہ ہو، مضبوط باتیں ہوں، محکم باتیں ہوں، ہلکی باتیں نہ ہوں۔ امیر المومنین نے ہمیشہ اتنی مضبوط اور محکم بات کی کہ سب نے اس کو قبول کیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ انکار قبول کرنے کے باوجود بھی بعض مسائل میں امیر المومنین کا حق نہیں ملا اور نہیں دیا گیا، وہ ایک الگ بحث ہے، اس بحث میں ابھی ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن بعد میں یہ مسئلہ گزرنے کے بعد، خلافت اور یہ مسئلہ گزرنے کے بعد، جب پوری زندگی جو امیر المومنین کی ہے، کہ خود یہ ایک بہت اہم بحث ہے، انشاءاللہ اسی سال ماہ رمضان میں یا بعد میں ارادہ ہے کہ خود امیر المومنین کی زندگی کا وہ پچیس سالہ دور جو ہے، کہ اس کے بارے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے ہمارے ہاں، اگر جتنی بھی ہمارے یہاں گفتگو ہوتی ہے وہ رسول اللہ کے دور کا جو امیر المومنین کا زمانہ اس میں، یا پھر خلافت کے بعد کا جو زمانہ اس میں گفتگو ہوتی ہے، جو بیچ کے 25 سالہ اور امیر المومنین کی زندگی کا بہت ہی اہم حصہ، یعنی 34 سال سے لے کر کے 54 سال تک کی امیر المومنین کی زندگی، 54-55 سال تک کی جو امیر المومنین کی زندگی ہے، بلکہ اور زیادہ 34 سال سے لے کر کے 58-59 سال تک کی جو امیر المومنین کی زندگی کا دور ہے، اس دور کے بارے میں ہمارے درمیان میں اگر جا کر جوانوں سے پوچھیں، بچوں سے پوچھیں، نوجوانوں سے پوچھیں، بعض اور بزرگوں سے پوچھیں، تو شاید اس 25 سال کے دور میں 2-4 واقعات کے سوا اور کچھ نہ ذکر ہوا ہو، یا ایک عظیم سیرت جو اس دور میں امیر المومنین نے پیش کی، اور سیرت کے بہت سارے پہلو اسی دور میں امیر المومنین کے سامنے آئے، اور امیر المومنین کی بہت ساری عظمتیں اس دور میں امیر المومنین کے کردار کی، فکر کی، سیرت کی، بہت ساری عظمتیں جو اس دور میں آئی ہیں وہ کم بیان ہوتی ہیں۔ خدا توفیق دے کہ ایک وقت صرف اسی موضوع پر گفتگو کی جائے گی، یہ 25 سالہ دور امیر المومنین کا کیسا دور رہا ہے۔ تو امیر المومنین جو رسول اللہ کی تمام صفات اور تمام سیرت کا مظہر ہیں، اور بالا ترین حد تک اس کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اور جب امیر المومنین کی خلافت کا دور آیا تو سب نے یہ محسوس کیا کہ یہ دور رسول اللہ کی سیرت سے کتنا ملتا جلتا ہے، چاہے بیت المال کی تقسیم کا مسئلہ ہو، چاہے دیگر مسئلہ ہو، چاہے رسول امیر المومنین کی اپنی ذاتی زندگی ہو، چاہے اپنا اخلاق ہو، چاہے تمام مسائل میں۔ تو وہ امیر المومنین کی زندگی، جن کی زندگی پوری جہاد میں گزری، ان کو ماننے والے، اور وہ رسول اللہ کی ذات کی جنہوں نے آ کر ہمیشہ حق کے لیے جہاد کیا تمام رحمتوں کے باوجود، ان کے ماننے والے جب ان کے سامنے جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو وہ شانے جھانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حالت ہے، جبکہ طریقہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی رکن پر حملہ کیا جائے تو اس کی زیادہ حفاظت کی جائے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ اسلام جہاد کے حصہ، اصل قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، کم موضوعات ایسے ہیں، یعنی شاید 4-5 موضوع اور ایسا ہوگا کہ جس کے بارے میں اتنی زیادہ گفتگو کی گئی قرآن میں جتنا جہاد کے بارے میں گفتگو کی گئی، یعنی کہ صرف 2-4 آیتیں، اتنی زیادہ جس میں گفتگو کی گئی۔ تو تاریخ میں ہمیشہ یہ رہا کہ جب اگر کسی خاص، جیسے ایک معاشرہ ہے، اس معاشرے میں کوئی ایک چیز کمزور ہو رہی ہے، اس کو کمزور کیا جائے، اس کو زیادہ بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک خانوادہ ہے، اگر اس خانوادے میں ایک بچہ کمزور ہے تو ماں باپ کی توجہ زیادہ اس کی طرف ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ خیال رکھیں، اس کو اوپر لے آئیں، اس کو بڑھائیں۔ ایک کالج میں، ایک اسکول میں، ایک اگر امانت دار استاد ہے اور تو وہ دیکھتا ہے کہ کمزور بچوں کی طرف اس کی زیادہ توجہ ہوتی ہے تاکہ اس کو بھی اوپر کر کے لائیں۔ یہ طریقہ ہے، یہی طریقہ ہونا چاہیے، یہی ہوا اور یہی اسلام میں ہوا۔ ایک زمانے میں بنی امیہ نے آ کر امیر المومنین پر حملہ کرنا شروع کیا، سب نے آ کر امیر المومنین کا دفاع کیا، جو بھی حق سے واقع تھے۔ 70 سال تک بنی امیہ امیر المومنین پر حملہ کرتے رہے، دفاع کیا جاتا رہا۔ آج رسول اللہ پہ حملہ کیا ہے تو آج ان کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ کا دفاع کریں، ذمہ داریوں میں سے ہے. آج اگر قرآن پہ حملہ ہے تو آج وہ لوگ کی جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے تھے اور لازم تھا دفاع کرنا, آج ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر قرآن کا دفاع کریں. آج اگر قرآن کے اور رسول اللہ کے اور اسلام کے کسی اصول پر, کسی اصل پر, جیسے جہاد اس پر حملہ ہو رہا ہے کہ جو بنیاد بنا تمام اسلام کی بقا کا, حتی توحید باقی نہیں ہوتی اگر جہاد نہ ہوتا, رسالت باقی نہیں ہوتی اگر جہاد نہ ہوتا, اسلام کا کوئی قانون باقی نہیں رہتا اگر جہاد نہ ہوتا. اگر امیر المومنین کا جہاد نہ ہوتا تو آج کیا باقی رہتا؟ اگر میدان کربلا میں حسین ابن علی کا جہاد نہ ہوتا تو آج کیا ہمارے پاس باقی رہتا؟ امیر المومنین نے اگر امام حسین نے جہاد نہ کیا ہوتا, کل عرض کیا آپ کے سامنے, فقط بنی امیہ کا دین ہمارے سامنے رہ جاتا. بنی امیہ کا وہ دین کہ جس میں شراب پینا بھی جائز تھی, نفوس محرمہ کو قتل کرنا جائز تھا, فسق و فجور جائز تھا, علل اعلان فسق و فجور کرنا, خلیفہ وقت جو اپنے آپ کو کہتا تھا, جس کو امیر المومنین کہہ کر بلایا جاتا تھا, یزید کو یہ کہہ کر بلایا جاتا تھا, یہ کلمہ, یعنی امت مسلمہ کی حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یزید جیسے ملعون کو امیر المومنین کہہ کر بلا رہے تھے. امیر المومنین کہہ کر جب بلایا جائے گا تو اس کا جو عمل ہوگا وہی امت مسلمہ کا عمل بنتا چلا جائے گا, کیونکہ تاریخ میں یہی ہوا ہے, جو حاکموں کا عمل ہوتا ہے دھیرے دھیرے وہ امت کا عمل بنتا چلا جاتا ہے. تو اگر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کی قربانی نہ ہوتی اور ان کا جہاد نہ ہوتا تو آج پوری دنیا میں اسلام کے نام پر وہی ہوتا جو بنی امیہ پیش کر رہے تھے, نہیں ہوتا. تو جہاد کر کے دین بچایا گیا ہے, جہاد کر کے توحید کو بچایا گیا ہے, جہاد کر کے رسول اللہ کے پیغام کو بچایا گیا ہے. اب اگر اسی جہاد پر آج حملہ کیا جا رہا ہے یا باطل جہاد کا تصور پیش کیا جا رہا ہے تو ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ آ کر اس جہاد کے حفاظت کریں, اس جہاد کا دفاع کریں, نام لیتے ہوئے ڈرے نہیں. اگر کچھ دہشت گرد لوگ امریکن جہاد کر رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوں جو آ کر رسول اللہ کا جہاد پیش کریں, تو لازم ہے نا. اگر آج داعش اور جبہت النصرہ اور طالبان اور القاعدہ یا کر امریکی آئیڈیولوجی میں بنائے ہوا جہاد پیش کر رہے ہیں, امریکن تربیت کیا ہوا جہاد پیش کر رہے ہیں جن کا انہوں نے خود اعتراف کیا, کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں رہ گئی, یہ شیطان جو اب کھل گیا, شیطان مبین عدو مبین ہو کر سامنے آ چکا ہے. اگر یہ بالکل چھپی ہوئی بات نہیں, واضح ہے, تو اگر ایسا جہاد آج پیش کیا جا رہا ہے تو یہاں پر لازم ہے کہ کوئی آ کر حسینی جہاد کا نمونہ پیش کرے, علوی جہاد کا نمونہ پیش کرے, رسول اللہ کے پاکیزہ اصحاب کے جہاد کا نمونہ پیش کرے, خود رسول اللہ کے جہاد کا نمونہ پیش کرے, ورنہ تو صرف سامنے وہی رہ جائے گا. جس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے اوپر لازم جانا کہ جب غلط دین پیش کیا جائے تو لازم ہے کہ آ کر رسول اللہ کا صحیح دین پیش کیا جائے, اور یہ صحیح دین پیش کرنا صرف مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں, چونکہ اگر گھر میں بیٹھ کر پیش کریں گے تو گھر والے تو جانیں گے کہ حسین ابن علی کا دین کیا ہے, لیکن مکے والے نہیں سمجھ پائیں گے, مدینے کے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے, کوفے کے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے, عالم اسلام نہیں سمجھ پائے گا. رسول اللہ کا صحیح دین پیش کرنے کے لیے حتیٰ مکے کی سرزمین بھی کافی نہیں رہ گئی تھی, کربلا آنا ضروری ہو گیا تھا. جب مکے میں امام نے پیش کرنا چاہا, سن 60 ہجری میں پیش کرنا چاہا, سن 69 ہجری میں پیش کرنا چاہا, خطبہ دے کر پیش کرنا چاہا, خطبہ منا دے کر پیش کرنا چاہا, لیکن اب مکے کی سرزمین بھی کافی نہیں رہ گئی تھی. میں نے پہلے دن دوسرے دن آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک وقت رسول اللہ نے دیکھا کہ یہ مکے کی سرزمین الہی نظام کے لیے کافی نہیں ہے, رسول اللہ نے مکے کے چھوڑ کر مدینہ اختیار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں یہ آمادگی نہیں تھی. سن 60 ہجری اور 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حتیٰ مکے کی سرزمین میں حاجیوں کے درمیان میں رسول اللہ کا صحیح طرز زندگی پیش کرنا ممکن نہیں رہ گیا ہے, تو امام مقتل کی طرف چلے آئے رسول اللہ کا طرز زندگی پیش کرنے کے لیے. اور یہ مرحلہ البتہ سخت تھا, امام نے آگر پیش کیا. اس لیے آج 1400 سال گزر جانے کے بعد حسین ابن علی کو ہم یاد کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں محبت سے, عشق سے, رونے کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ, گریے کے ساتھ. کیونکہ بہت سارے اصولوں کو آ کر امام نے اصولوں کی حفاظت کی ہے عزیزو، بچایا ہے. فلسفہ جہاد کیا ہے؟ میں سر ایک جملے میں عرض کروں تاکہ یہ بچے بھی سمجھ میں آ جائے، چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر آج آئے ہوئے ہیں. فلسفہ جہاد، علمی گفتگو بعض وقت ابھی مشکل ہو جاتی ہے. فلسفہ جہاد، سیدھی مثال، فلسفہ جہاد، جہاد کا پورے اسلام میں وہی رول ہے جو ایک ہاسپٹل میں ایک سرجن کا رول ہوا کرتا ہے. آپ کا یہ سرجن چونکہ چاقو چلاتا ہے، لہذا اس کو باہر نکالو. کبھی ہوا ایسا کہ ہسپتالوں سے، ہاسپٹل سے سرجن کو باہر نکال دو، صرف وہ ڈاکٹر رہے کہ جو میٹھی میٹھی دوائیں دیتا ہے. یہ بات دیکھیں بچوں کو سمجھ میں آ گئی، ہنس رہے ہیں. ہم کو ایسا ڈاکٹر پسند، ایسا مولوی پسند ہے جو میٹھا میٹھا ثواب دے، ایسا مولوی، ایسا ذاکر، ایسا ممبر کہ جہاں سے صرف میٹھا میٹھا ثواب آ رہا ہو، یہ ہم کو بہت پسند ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا کسی نظام میں ایسا ہوا کہ نہیں اس کو نکالو، باہر نکالو، اس ڈاکٹر کو باہر نکالو، کیونکہ یہ تلخ دوائیں دیتا ہے، یہ تلخ دوائیں ہی فائدہ پہنچائیں گی. کبھی کبھی میٹھی دواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی دی جاتی ہے، لیکن کہیں تلخ دوائیں بھی دی جاتی ہیں. کہیں میٹھی میٹھی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کبھی تلخ غذائیں بھی ضروری ہوتی ہیں. یعنی انسان کے جسم کی ضرورتیں ہیں بہت ساری. یہ بچے ہوتے ہیں جو دسترخوان پر صرف مٹھائیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہاں آئس کریم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ بچوں کا کام ہے. جو بڑے بھی بچوں جیسے رہتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، وہ بھی یہی دین میں آگے کم سے کم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ دین میں ہمیں آئس کریم چاہیے، مٹھائی چاہیے، چاکلیٹ چاہیے، کوئی سختی نہیں چاہیے، جہاد نہیں چاہیے. یہ کون ہے؟ 70 سال کے بچے ہیں تو 70 سال کے، لیکن بچے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں مٹھائیاں چاہیے، زندگی میں مٹھائیاں چاہیے. ان کو کوئی بلا نہیں چاہیے، کوئی آزمائش نہیں چاہیے، کوئی سختی نہیں چاہیے، کوئی امتحان نہیں چاہیے، صرف مٹھائیاں چاہیے، صرف آرام چاہیے، صرف سکون چاہیے. تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہاسپٹل سے آئے گورنمنٹ کہے کہ گورنمنٹ میں یہ ہاسپٹل میں جو سرجن ہے وہ بڑا ظلم کرتے ہیں، آگے کسی کے سینہ چاک کر دیتے ہیں، کسی کا پیٹ چاک کر دیتے ہیں، کسی کے پیر کاٹ کے نکال دیتے ہیں، کسی کا ہاتھ کاٹ کے نکال دیتے ہیں. تو بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کو اسپتالوں سے باہر نکالو اور ان کو سزائیں دو. یہ تو کبھی نہیں ہوا. اسلام میں آ کر یہی کام کرتے ہیں. اسلام ایک، اسلام انسانیت کے علاج کے لیے آیا ہے، حتیٰ کافروں کے، مشرکوں کے، منافقوں کے علاج کے لیے آیا ہے. اسلام تو فقط مومنین کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام سب کے لیے آیا ہے، اور اسلام سب کا علاج کرنا چاہتا ہے. تو کچھ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں کر کے علاج کیا جاتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے علاج کیا جاتا ہے، رحم و کرم کے ساتھ علاج کیا جاتا ہے، الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے علاج کے لیے استرے کی ضرورت ہوتی ہے، چاقو کی ضرورت ہوتی ہے، کاٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، خود انہیں کے علاج کے لیے. نہیں اگر کریں گے تو مر جائیں گے. اگر شدید شوگر کے نتیجے میں زہر پھیل گیا ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں سرطان اور کینسر پھیل گیا ہے، کسی حصے میں بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو اگر اس سرطان کے ٹیومر کو کاٹ کر بے رحمی کے ساتھ، نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ، اگر ڈاکٹر کاٹ کے، ڈاکٹر کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. یہاں پہ ہے ڈاکٹر موجود ہے کوئی؟ جیسے ہی وہ ایڈمیشن لیتے ہیں، پہلے ہی دوسرے سال سے پورا پورا جسم سامنے لا کر اس کے ایک ایک پیس کو کاٹا جاتا ہے، کاٹ کاٹ کے دکھایا جاتا ہے. پہلے انہیں الٹی آتی ہے، پہلے وہ گھبراتے ہیں، ہے نا؟ ہے کوئی ڈاکٹر یہاں پر؟ ہے نا، دیکھا ہے؟ پورا انسان کا جسم سامنے لا کر رکھ دیا، جانوروں کے جسم لا کر رکھا جاتا ہے، ایک ایک حصہ کاٹا جاتا ہے، کاٹ کاٹ کے ایک ایک رگیں نکالی جاتی ہیں، ایک ایک رگ دکھائی جاتی ہے، نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ ان کے سامنے کاٹا جاتا ہے. اور پہلے سالوں میں بہت پریشانی ہوتی ہے میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو، بہت ہی مشکل پیش آتی ہے، بہت سارے لوگ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، یہ کام ہم نہیں کر پائیں گے. رسول اللہ کے زمانے میں بہت سارے لوگ بھاگتے تھے، رسول اللہ کہتے تھے چلو جہاد پر، وہ جاتے جاتے بیچ میں سے راستہ نکال کر بھاگ جاتے تھے. ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کے ساتھ یہ کہا یہ تو بڑے رحم دل لوگ ہیں، ان کو چھوڑو. نہیں، ایسے رحم دل لوگ ہمیں نہیں چاہیے. ایسے رحم دل لوگوں کو ڈاکٹر نہیں بنایا جا سکتا، ڈاکٹر کے لیے ایک طرف نہایت ہی رحم دل ہونا ضروری ہے کہ کسی فقیر کو، کسی غریب کو اگر ذرہ برابر مرض میں دیکھے اور مر رہا ہو تو رحمت کی بنیاد پر آ کر اس کا علاج کریں، انسانیت کی بنیاد پر۔ ایک طرف نہایت ہی رحمت کی ضرورت ہے اور دوسری طرف نہایت ہی سختی کی ضرورت ہے کہ اگر سر سے ٹیومر کاٹنا ہے تو کاٹ کے نکال دو نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ۔ اگر کہے کہ نہیں میں تو بہت رحم دل ہوں، یہ میں نہیں کاٹ پاؤں گا، تو یہ بیچارہ مر جائے گا۔ اگر رسول اللہ آ کر جنگ نہیں کریں گے تو پورا معاشرہ فاسد ہو جائے گا، جس طرح پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی باتیں کی جاتی ہیں، رحم رحم رحم۔ ہاں واقعی رحم ہے، رحم کہاں ضروری ہے؟ رحم وہاں ضروری ہے کہ ایک یتیم بچہ ہو، رو رہا ہو، کوئی اس کا دیکھنے والا نہ ہو۔ رحم وہاں ضروری ہے کہ کوئی مریض ہو اور اس کو کوئی علاج کرنے والا نہ ہو۔ رحم وہاں ضروری ہے کہ گھر میں بھوکے بچے ہیں، ان کو کوئی کھلانے والا نہ ہو۔ یہاں پر رحم دل ہو انسان۔ لیکن ایک انسان مریض پڑا ہوا ہے، اس کے جسم ہاتھ سڑتا جا رہا ہے اور ہاتھ کے سڑنے کا اثر اب دل تک جا رہا ہے، کینسر کا اثر جسم پھیلنے جا رہا ہے۔ اب کہ میں تو بہت رحم دل ڈاکٹر ہوں، میں تو نہیں کاٹ سکتا، تو ڈاکٹر کس بات کے ہیں؟ رسول اللہ کے لیے فرمایا، غالب امام علیہ السلام کا جملہ یہ کہ طبیب دوار بطبہ، رسول اللہ وہ ہیں کہ جو ایسے طبیب ہیں کہ جو اپنے پورے طب کو لے کر خود ہی جا رہے ہیں علاج کرنے کے لیے۔ ہمارے ڈاکٹروں کی جیسے نہیں، آؤ مجھے فیس بھی دو، پیسہ بھی دو، جیسے ہمارے مولوی اور ہمارے ڈاکٹر دونوں۔ یہ بہت ہی مقدس عمل تھا جس کو دونوں کو پروفیشن بنا دیا گیا، شدید پروفیشن، بری طرح سے پروفیشن بنا دیا گیا۔ آؤ پیسہ بھی دو، اور خود ہمارے پاس مولوی نہیں آئے گا، اگر کوئی لوگ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے تو یہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں نہ۔ تبلیغی جماعت کے لوگوں کا انداز بہت پیارا ہے، مقصد کیا ہے وہ نہیں معلوم، وہ آپ کو پتا ہے۔ مقصد ممکن ہے برا ہو، مقصد ہو تفرقہ پھیلانا ہو، مقصد ہو امت مسلمہ میں مشکلات پیدا کرنا، لیکن انداز بہت اچھا ہے۔ انداز کیا؟ انداز ہی انبیاء کا ہے، کیونکہ انبیاء خود جاتے تھے، ہمارے ذاکرین آ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انداز کا مذاق اڑاتے ہیں نا، انداز کا مذاق نہیں اڑائیں، کیونکہ اگر ان کے انداز کا مذاق اڑا رہے ہیں تو گویا انبیاء کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہاں ان کے مقصد کا مذاق اڑائیں، ان کے مقصد کو اصلاح کریں، سمجھائیں غلط ہے، تفرقہ ڈال رہے ہیں، یہ تکفیریت، یہ جو ہے برطانیہ کا بنایا ہوا مذہب ہے، یہ تفرقہ ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ اصل اتنے باطل نظریات کے ہونے کے باوجود بھی ان کی کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انداز اچھا اپنایا ہے۔ شاید آپ کو بھی عجیب لگ رہا ہے چونکہ اتنے آپ نے تفسیر سنے ہوئے ہیں ابھی تک، انداز اچھا ہے، انبیاء کا انداز یہی تھا۔ انبیاء یہ نہیں کہتے کہ کوئی میرے پاس آئے تو میں اس کو ہدایت کر دوں گا، نہیں، دیکھتے تھے کہ مریض ہے تو مریض کے پاس خود چلے جاتے تھے ہدایت کرنے کے لیے۔ کفر کا مریض ہے، شرک کا مریض ہے، نفاق کا مریض ہے تو خود جاتے تھے، معاشرے مریض ہے تو معاشروں کے پاس جاتے تھے۔ طائف کے لوگ مریض تھے وہاں چلے گئے، مکے میں مریض تھے وہاں گئے، مدینے میں مریض تھے وہاں گئے، پورے عالم اسلام میں مریض تھے وہاں پہ رسول اللہ نے خط لکھ لکھ کر بھیجنا شروع کر دیا، عالم اسلام یعنی اس زمانے کی دنیا میں، یمن بھیجا، خود نہیں جا پائے تو دوسروں کو بھیجا، پیغام رساں بھیجا، مبلغ بھیجا، کیونکہ بھیج رہے تھے۔ طبیبوں کو بھی کیا کام ہے؟ رسول اللہ کی صفت یہ بتائی، بہت ہی پیاری صفت، رسول اللہ وہ ہیں کہ طبیب دوار بطبہ، اپنے طب کو لے کر، اپنی پوری ڈسپنسری کو لے کر، بھی ہے نا ایک موبائل ڈسپنسری، گاڑی میں سب کچھ لے کر خود ہی جاتے ہیں علاج، یہ بہت اچھا کام ہے۔ رسول اللہ یہی کرتے تھے، ہمیشہ رسول اللہ یہ کرتے تھے۔ بڑھیا مریض ہے، کفر و شرک کے مرض میں مبتلا ہے، روزانہ کوڑے پھینکتی ہے، لیکن رسول اللہ پھر بھی روزانہ وہاں پر جاتے ہیں، کیونکہ جاتے جاتے ایک دن وہ آئے گا کہ اس کے بھی مرض کا علاج ہو جائے گا۔ انداز الگ الگ ہوتا تھا، کہیں زبان سے علاج کرتے تھے، کہیں اپنے عمل سے علاج کرتے تھے، کہیں قرآن کی تلاوت کر کے علاج کرتے تھے، کہیں بار بار جا کر اپنے اوپر کوڑے ڈلوا کر علاج کرتے تھے، لیکن کرتے تھے علاج، کیونکہ طبیب تھے، رسول اللہ طبیب تھے۔ لہذا فلسفہ جہاد یہی عزیزوں پہ، بہت سادے لفظوں میں فلسفہ جہادی، جس طریقے سے ایک ہاسپٹل میں ایک سرجن کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ایک انسانی معاشرے میں اور ایک اسلامی پورے نظام میں جہاد کی ضرورت ہے۔ جہاد اسلامی نظام کا سرجن ہے، آسان یہ کہ اگر جہاد نہیں ہوگا تو کینسر پھیلے گا، کینسر باہر سے کبھی لایا جائے گا، انجیکٹ کیا جائے گا اور کہیں اندر ہی سے پیدا ہونا شروع ہوگا۔ تو اندر کے کینسر ہو اسے بھی کاٹنا ہے، علاج کرنا ہے، صحیح کرنا ہے. رسول اللہ کرتے تھے علاج اندر کے لوگوں کا، منافقین کے علاج کرتے تھے، کہتے تھے یہ مسجد توڑ دی جائے، ان لوگوں کو مارا جائے. وہ لوگ جو جہاد سے بھاگتے تھے رسول اللہ ان کی سزائیں کیا دیتے تھے؟ رسول اللہ جو اتنے رحم دل ہیں، اس قدر رسول اللہ رحمت والے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد تمام کافروں سے کہا کہ تم سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، ہم کوئی انتقام نہیں لیں گے. تم نے 21 سال ہمیں پریشان کیا لیکن ہم کوئی بھی انتقام نہیں لیں گے. کوئی بھی انتقام نہیں لیا رسول اللہ نے، بلکہ ان کو اور پیسے دیے، اور دولت دی، اور امکانات دیے کہ کبھی کبھی لوگوں سے لے کر علاج کیا جاتا ہے، کبھی دے کر علاج کیا جاتا ہے. یہ سب طریقے ہیں علاج کے. کبھی صدقہ لے کر علاج کیا جاتا ہے کیونکہ روح آلودہ ہو گئی، رسول اللہ صدقہ لو تاکہ علاج ہو جائے. خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے رسول اللہ ان مومنوں سے صدقہ لو تاکہ ان کا علاج ہو، ان کی روح پیسہ جمع کرتے کرتے آلودہ ہو چکی ہے، آپ لیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے رسول اللہ، لیکن لیں، ان کو نکلوائیں، یہ نکالیں تاکہ یہ مادیت میں الجھی ہوئی روح تھوڑا پاک ہو جائے. تو کبھی لوگوں سے لے کر رسول اللہ علاج کرتے تھے، کبھی مکے والوں کو دے کر علاج کر رہے ہیں کہ تھوڑا ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، تھوڑا سختی دور ہو جائے، چاہے پیسے ہی کے ذریعے سے.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ قدر فضیلت حضور اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوش ایمان کے ساتھ بلند سے بلند تر
اس طرح کرتے تھے رسول اللہ. لہذا وہ جو بھاگ آیا تھا جنگ چھوڑ کے، رسول اللہ کیا کہتے؟ ہم جیسے لوگ کہتے کہ چھوڑو، ایک آدمی نکلا کوئی بات نہیں، اتنا تو پورا لشکر ہمارے ساتھ تھا، ایک آدمی چلا گیا. لیکن یہاں پر نہیں، یہاں پر سختی ہے، یہاں پر نہایت ہی سختی ہے. رسول اللہ نے آ کر واپس آئے، واپس آ کے کہا کہ اب کوئی بھی شخص اس سے بات نہیں کرے گا. آپ کے ایک آدمی سے کیا فرق پڑتا ہے نہ، اگر معاشرے میں ایک انسان کمزور ہو جاتا ہے تو یہ اپنی کمزوری دوسروں میں منتقل کرنا شروع کرے. اگر معاشرے میں ایک انسان مریض ہو جاتا ہے تو اپنے مرض کو دوسروں میں سرایت دینا شروع کر دیتا ہے. لہذا اس مرض کے علاج کرنے کے لیے سختی کی ضرورت ہے. کبھی ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، کبھی جکڑنا پڑتا ہے، کبھی باندھنا پڑتا ہے. یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بے رحمی میں نہیں، بے رحمی میں نہیں، علاج کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے، کوئی بھی بات چیت. عالم یہ ہوا کہ گھر کے اندر بیوی کھانا پکا کر دے کر چلی جاتی تھی لیکن ایک جملہ بات نہیں کرتی تھی. یہ تھے رسول اللہ کی بات کو سننے والے. سننے والے بھی تھے الحمدللہ، مدینہ اس زمانے میں بہت ہی آمادہ تھا. اور چند دن گزرتے گزرتے اسے موت کی حالت لگنے لگی. یعنی پورا مدینہ ہے، ہر طرف لوگ ہیں، جدھر سے گزر رہا ہے لوگ اس کا اپنا رخ موڑ لے رہے ہیں. کیوں رخ موڑ لے رہے ہیں؟ اتنا بے رحم کیوں ہو رہے ہیں؟ بے رحم نہیں ہو رہے ہیں، اس کا علاج کر رہے ہیں، اس کا بھی علاج کر رہے ہیں، اور بعد میں آنے والے ہر کمزور انسان کا علاج کیا جا رہا ہے یہاں پر، کہ بعد میں پھر کوئی کمزوری نہیں دکھائے. یہاں تک کہ چند دن گزرنے کے بعد رسول اللہ کے پاس آ کر ڈھیر ہو گئے کہ یا رسول اللہ مجھے اب معاف کریں، میں اب زندہ نہیں رہ سکتا، میری حالت یہ ہو گئی. پھر رسول اللہ نے معاف کر دی. جب علاج ہو گیا، وقت سمجھ گیا انسان، در کر لیا، تو رسول اللہ نے معاف کر دی. لہذا قرآن نے آ کر بنیادیں فراہم کی ہیں. کل آپ کے سامنے میں نے کچھ آیتیں پیش کی تھی، آیتیں زیادہ ہیں، آپ یہ خدا کرے گی یہ قرآنی آیتیں ہمارے اوپر اثر کر رہی ہوں باقاعدہ طور پر. میں ایک چند آیتیں پڑھتا ہوں جلدی جلدی، چاہے یا پڑھوں، اگر نہیں تو شاید حوالہ دے کے چلا جاؤں، تاکہ یہ بات جو ہے اسلام کی نظر میں ہم جنگ اور صلح کو دیکھ رہے ہیں، تو اسلام کی نظر کی بنیاد جو ہے وہ ہے قرآن، وہ قرآن ہے. اسلامی نظر کی بنیاد قرآن ہے. ایک تو قرآن نے اصول کے طور پر پیش کیا، کہ اصول کے طور پر میاں بیوی کے جھگڑے کی بات تھی، کہا کہ اگر اس میں اختلاف ہو جائے اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ اعتماد نہ رہ جائے یا نیا اچھا طریقہ نہیں اپنایا جا رہا ہے تو صلح کر لو. وصلح خیر، یعنی قرآن ایک مطلب بیان کرتے کرتے آ کر ایک فارمولا دے کر چلا جاتا ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کا ہنر یہ کہ وہ فارمولا اٹھا لیں۔ قرآن جب پڑھیں، مثلا ایک قصہ بیان ہو رہا ہے، قصے کے درمیان یہ جناب یوسف کا قصہ، جناب یوسف کا قصہ بیان کرتے کرتے دسیوں فارمولے قرآن نے دیے ہیں زندگی کے۔ یہ جو آپ کو بتائیں قرآن کتاب زندگی کہاں پر ہے، یہ قصے کہانی یہ صرف پڑھنے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے ہے، لیکن قرآن فقط قصہ نہیں بیان کرتا، قرآن قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، انہیں قصوں کے درمیان میں ایک فارمولہ آ کر رکھ دیتا ہے۔ جناب موسیٰ کا واقعہ بیان کر رہا ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کر رہا ہے، انبیاء کا واقعہ بیان کر رہا ہے، اور وہی ہنرمند انسان وہ ہے کہ ان قصوں کے درمیان میں، ان واقعات کے درمیان میں اس فارمولے پر آ کر ٹھہر جائے۔ اب یہ بیوی میاں بیوی کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن کی، میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہو، لڑائی ہو تو کیا ہو، اگر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رفتار نہیں ہو، اچھا طریقہ نہ ہو، بھروسہ نہ ہو تو کیا ہو، اگر صلح کی بات کی کہ وہ صلح کر لیں، کیونکہ صلح ہی بہترین راستہ ہے، طلاق اچھا راستہ نہیں، طلاق نہایت ہی مجبوری کا راستہ ہے۔ یہاں پہ آج میں نے عرض کیا کہ مغربی کلچر کی یہ مغربی کلچر کا اثر ہے، اور نرم جنگ میں شکست کھانے کا اثر ہے کہ اسلامی دنیا میں بھی اس قدر طلاق کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ لہذا وہاں پر یہ واقعہ بیان کرتے کرتے قرآن نے ایک فارمولہ دے دیا، فارمولہ کیا ہے، وہ یہ ہے والصلح خیر، صلح خیر ہے ایک بنیادی طور پر۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 148، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں قرآن نے کہا کہ اگر جو ہے کوئی قتال نہیں کر رہا ہے، جنگ نہیں کر رہا ہے، تم کو اپنے وطن سے باہر نہیں نکال رہا ہے تو عیب نہیں ہے، تم ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، یعنی مسلمان نہیں ہے پھر بھی نیکی سے پیش آؤ، تمہارا اپنا نہیں ہے پھر بھی نیکی سے پیش آؤ۔ لیکن یہ نیکی سے پیش آنا کب تک ہے، اس وقت تک کہ جب حالت جنگ میں نہ آ جائے، وہاں پھر معاملہ بدل جاتا ہے۔ دین کے لیے کبھی نہیں کہا، یہ صلح کی ہوئی بنیادیں تھی، لا اکراہ فی الدین کا نعرہ آ کر قرآن نے لگایا کہ دین میں کوئی بھی جبر نہیں ہے، کوئی بھی اصرار نہیں ہے، کوئی بھی مجبور کرنا نہیں ہے، سمجھانا ہے لیکن کسی کو مجبور کرنا نہیں ہے۔ وہ افغانستان والا واقعہ نہ ہو کہ اتنا کہ نہیں مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، اتنا اصرار کیا، پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی اتنا اصرار کرتے بتاؤ کیسے مسلمان ہو، کا کلمہ پڑھو، کا کلمہ کیا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، ایسا نہیں ہو، یہ تو میرے مولوی کے پاس چلو وہ پڑھائیں گے، مجھے خود بھی نہیں معلوم، کبھی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں، اس طرح سے نہیں۔ اور رسول اللہ کے آ کر بار بار مخاطب، ایک جگہ نہیں متعدد آیتوں میں آ کے کہا گیا کہ آپ کا کام کسی کو مجبور نہیں، آپ کو فقط پہنچا دینا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ، رسول انبیاء نے آ کر خود ہی کہا کہ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں کہ پہنچا دینا، البتہ پہنچانا اچھے طریقے سے، اس طرح کہ دل تک بات پہنچ جائے، صرف کانوں تک بات پہنچانا کافی نہیں ہے۔ ہم تبلیغ کے معنی سمجھتے ہیں جتنی زور سے چیخیں گے اتنی بات جو ہے وہ زور سے چیخنے والی بات جو لازم نہیں ہے دل تک پہنچ جائے، نہ پہنچانے کا انداز ایسا ہے کہ دل میں جگہ بنا لے، اس کو کہتے ہیں تبلیغ، یعنی دل تک جو پہنچ جائے، نہ یہ کہ کان کے پردوں کو جھنجھنا کر رکھ دے اور انسان مجلس سے باہر نکلے تو اپنے کان کو، کبھی کبھی آپ پھنس جاتے ہیں، لوگ آ کر مائک بھی بہت زیادہ لگائے ہوتے ہیں، اسپیکر بھی بہت شدید ہوتا ہے، اور آدمی آ کر مشکل میں پڑ جاتا ہے کیسے گزرے ایک گھنٹہ کیسے گزرے، اور پھر اس ایسی مجلسیں سننے کے بعد جب ایسی مجلسیں سنتے ہیں خاموش خاموش تو پھر نیند آنے لگتی بعض لوگوں کو۔ یہ تو یہاں نیند نہیں آ رہی، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں وہاں، لیکن یہ ہے کہ چیخنے یعنی اپنے کان کے پردوں کو اتنا زیادہ عادت ہو چکی ہوتی ہے وائس پولوشن کی اور ساؤنڈ پولوشن کی کہ اب اچھی سیدھی سیدھی باتیں، نرم باتیں جو ہیں وہ اچھی نہیں لگتی۔ جیسے آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ ملاوٹی غذائیں کھانے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے، خالص غذا ملتی ہے تو بدہضمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ اتنا جھنجھنا چکا ہوتا ہے پردہ کہ جب تک وہ جھنجھناتا نہیں لگتا ہی نہیں کوئی بات کہی جا رہی ہے۔ ابھی دیکھیں ہم بار بار آگے بڑھاتے ہیں، آج خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے آگے کم کر دیا مائک کو، بار بار بڑھاتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے، تو کان کے پردہ ہمارا جو ہے وہ حرکت میں نہیں ہے، حرام سے بات کی جا رہی۔ قرآن میں کہا کہ یا رسول، یہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے رسول اللہ آپ کسی پر مسلط نہیں ہیں زبردستی جا کر کسی کو تبدیل کریں، آپ کا کام ہے ذکر کرنا بس۔ سب اصول دیکھیں یہ قرآن کے کتنے حسین اصول، یہ صرف ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ رسول اللہ کو قرآن، یہ آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک شوہر کے لیے ضروری نہیں کہ بیوی پر بالکل مسلط ہو کے نہیں، تمہیں تو تبدیل ہی ہونا ہے، نہ خود تھوڑا تبدیل ہو جائے وہ خود بخود تبدیل ہو جائے گی۔ بیٹے کے اوپر بالکل مسلط ہو جائیں، بیٹا بال اس طرح نہیں کرو، نہیں ٹھیک ہے ابھی جوان ہے تھوڑا اس کو جوانی کرنے دو، آپ بھی اس زمانے میں جوان ہوتے تو یہی کر رہے ہوتے۔ جو چیز ناجائز نہیں اس پر زیادہ روک ٹوک نہیں لگائیں، لیکن ہاں جہاں حرام اگر ٹوٹ رہا ہو، جہاں واجبات ترک ہو رہے ہیں وہاں پر مضبوطی کے ساتھ آئیں، لیکن وہاں بھی مسلط ہونا نہیں ہے، وہاں بھی انداز بدلے، بار بار اچھے سے اچھے انداز سے بیان کرے، اتنا طریقہ بدل بدل کے بتائیں کہ دل میں اثر کر جائے، نہ یہ کہ زور سے زبردستی سے۔ رسول اللہ سے کہا گیا کہ لستا علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے فقط فذکر، ذکر کریں، بتائیں، سمجھائیں، پہنچائیں ان تک۔ رسول اللہ کی عملی سیرت جو قرآن نے بیان کی وہ انک علی خلق عظیم، جو کچھ بھی رسول اللہ نے پیش کیا اخلاق کے ساتھ، کبھی کہا کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اے رسول اللہ کی رحمت یہ آپ کے اوپر ہوئی ہے کہ آپ ملائم ہیں، نرم ہیں، ان کافروں کے لیے آپ نرم ہیں، ہم مومنوں کے لیے بھی نرم ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ لنت لہم، کافروں کے لیے رسول اللہ کے لیے کہا کہ آپ نرم ہیں، کب تک؟ یہ یاد رہے، اس وقت تک نرم ہیں جب تک کہ وہ میدان جہاد میں جنگ کرنے کے لیے نہ آ جائیں، یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رہے، نرم ہیں، نہایت ہی نرم ہے رسول اللہ۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، یہ بھی آج کا قانون ہے، یہ سے 1400 سال پہلے کا نہیں، کہ اے رسول اگر آپ سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے ادھر ادھر چلے جاتے، بکھر جاتے، کوئی آپ کے پاس آتے نہیں۔ یعنی نرم ہونا شروع ہو جائے، لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، لوگ باتیں سننا شروع ہو جائیں گے۔ چھوڑیں، اب آیات زیادہ ہیں، میں آپ کو بہت زیادہ نہیں پریشان کرنا چاہتا، کل مجلس تھوڑا پہلے شروع ہوگی چونکہ میں فوراً جا کر سفر شروع کرنا ہے انشاءاللہ، اگر یہ برادران اجازت دیں گے ہمارے منتظمین اور مرثیہ خان، تو 8:30 بجے سے پہلے پہلے ہم بیٹھ جائیں گے، 9:30 سے پہلے پہلے انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کل جو ہے عملی سیرت میں رسول اللہ نے صلح و جنگ دونوں کو کس طرح پیش کیا ہے عملی سیرت میں۔ یہ تو ابھی قرآنی اصول تھے، اور قرآن کے اور بھی بہت سارے اصول ہیں، اب یہ آگے پھر کہ عملی میدان میں رسول اللہ نے کیسے پیش کیا اور کیا پیش کیا، ان سے انشاءاللہ ایک مختصر طور پر، کل تو یوں بھی ہمارے پاس خود ہی گنجائش نہیں ہوگی وقت بڑھانے کی، ورنہ چھوٹ جائے گی ٹرین، چھوٹ جائے گی۔ ہو، ہم ذکر کر رہے ہیں ایام اضا ہے، ایام اضا میں یہ توفیق مل جاتی ہے مومنین کو کہ اگر اضا حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ پورے اسلام کو بیان کرے، پورے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسلامی طریقوں کو، اسلامی انداز کو، اور امام نے اپنی قربانی بھی پورے اسلام کی حفاظت کے لیے دی تھی، ورنہ کچھ نہ کچھ اسلام تو تھا، کچھ مکے میں تھا، کچھ مدینے میں تھا، کچھ روزے پر رکھ رہے، کچھ نمازیں پڑھ رہے تھے، کچھ حج کر رہے تھے، لیکن حسین ابن علی پورے اسلام کو بچانا چاہ رہے تھے، اور کامل اسلام کو، یہی جو ہم نے شروع میں آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ چاہیے تھا، اور اس کے لیے جو قربانی دے رہے ہیں وہ بڑی قربانی دے رہے ہیں، چونکہ بڑے مقصد کے لیے ہمیشہ بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں، وہ لوگ بڑے مقصد اپنی نگاہ میں رکھ ہی نہیں سکتے جو بڑی قربانیوں کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ کام صرف رسولوں کا نہیں ہے، ہمیشہ کا یہ ہے کہ بڑے مقصد سوچے ہی نہیں جا سکتے جب تک انسان بڑی قربانیوں کے لیے تیار نہ ہو، اور عظیم ترین قربانی میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے آ کر پیش کی، یہ قربانی جو امام کی بھی قربانی تھی، رسول اللہ کی بھی قربانی تھی، جناب زہرا کی بھی قربانی تھی، امیر المومنین کی بھی قربانی تھی، سخت ترین قربانی امام نے آ کر پیش کی۔ ایک وقت وہ آیا کہ امام اپنے عزیز ترین فرزند کی، جس کو آ کر جب بھی دیکھتے تھے تو رسول اللہ کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اور اس فرزند کو جب میدان میں بھیجنا ہوا جب کوئی بھی میدان میں جاتا تو کہتے تھے رک جاؤ رک جاؤ، غلاموں کو روکتے تھے، جون کو روک رہے تھے، حتیٰ ابو الفضل عباس کی جن کو کربلا کے لیے ہی آمادہ کیا تھا ان کو بھی حسین ابن علی سلام اللہ علیہ روک رہے تھے، جناب قاسم کو تو اتنا روکا، بار بار روکا، جو مقاتل کے جو کلمات اس سے لگتا ہے کہ صرف ایک ہی بار نہیں بلکہ بار بار روکا، اپنے عزیزوں کو روک رہے تھے، اصحاب کو روک رہے تھے، اصحاب کے بچوں کو روک رہے تھے، لیکن ایک فرد کربلا میں ایسی ہے، ایک ذات ایسی ہے کہ جس کو امام خود ہی کہہ رہے نہیں، تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو، تقدم ولدی، اے میرے علی اکبر آگے بڑھو، علی اکبر جاؤ، علی اکبر خود بھی جانا چاہ رہے ہیں، ہر لمحے میں جانا چاہ رہے ہیں، قدم قدم پہ جانا چاہ رہے ہیں، سفر ہی میں راستے ہی میں بتا دیا کہ بابا جان اب مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پر آ جائے یا میں موت پہ جاؤں، یہ وہی جملہ ہے جو امیر المومنین کا جملہ تھا، یہ اہل بیت کے گھر کا کلچر تھا، تہذیب تھی، دین کے لیے قربانی دینا، دین کے لیے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بنی امیہ کے گھر کی تہذیب تھی، دین سے فائدہ اٹھانا یہ بنی امیہ کے گھر کی تہذیب تھی، دین سے حاصل کرنا یہ ابو سفیان کے گھر کی تہذیب تھی، اور دین کے نام پر قربانیاں دینا یہ اہل بیت کے گھرانے کی تہذیب تھی، لہذا وہ جملہ جو کبھی امیر المومنین کی زبان سے نکلا کرتا تھا آج کے علی اکبر بھی اس کے منہ سے یہی جملہ نکل رہا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے میرے بابا جی، لہذا روز عاشور علی اکبر بھی جانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے جانا چاہتے ہیں، لیکن لوگ نہیں جانے دے رہے ہیں، امام آگے خود ہی آگے بڑھ بیٹھ رہے، تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو جاؤ، لیکن اگر صرف بیٹے ہوتے تو ایک بیٹے کو میدان جنگ میں بھیجنا حسین ابن علی کے لیے بہت ہی آسان تھا، بہت ہی آسان تھا، ہمارے لیے سخت ہے، لیکن امام کے لیے اپنے جوان بیٹے کو بھیجنا بہت ہی آسان ہے، لیکن علی اکبر صرف بیٹا ہی نہیں ہے، علی اکبر رسول اللہ کی شبیہ بھی ہے، اور رسول اللہ کی شبیہ کو جا کر میدان میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھنا یہ حسین ابن علی کے لیے بہت زیادہ سخت، یہ بہت سخت، اسی لیے جب آمادہ ہو کر تیار ہو کر آئے روایات کے اعتبار سے خود بھی تیار کیا تھا، خود چاہتے تھے کہ قریب رہیں، کبھی ہوتا ہے انسان کی محبت ہوتی ہے، جوان بیٹا ہو جاتا ہے باپ کا دل چاہتا ہے کہ سینے سے لگائے، لیکن یہ بیٹا جو ہے نہیں آتا، بیٹا بیٹا ہے چاہے کتنا بھی جوان ہو جائے، باپ کا اس وقت بھی دل چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے، بیٹوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ قریب جائے، ماں کے قریب جائے، ماں کی گود تک جائے، ماں باپ کے سینے سے لگے، سب کی اس بات کو ضرورت، سب حسین ابن علی علی اکبر کو صرف بیٹا سمجھ کے سینے سے نہیں لگا رہے، خود علی اکبر کے سینے سے لگنا چاہ رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ سمجھ رہے ہیں، رسول اللہ کی شبیہ سمجھ رہے ہیں، جس طرح بچپن میں رسول اللہ کے سینے سے لگا کرتے تھے، بچپن میں رسول اللہ حسین ابن علی کو اٹھا کر سونگھتے تھے، خوشبو لیتے تھے، چومتے تھے، کبھی پیشانی کو چومتے تھے، کبھی رخساروں کو چومتے تھے، کبھی گلے کو چومتے تھے، کبھی سینے کو چومتے تھے، کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی سینے سے لگاتے تھے، کبھی زانوں پر بٹھاتے تھے، کبھی شانوں پر بٹھاتے تھے، کبھی لیٹتے تھے اور اپنے اوپر بٹھاتے تھے، اور کبھی کبھی اٹھا کر سونگھنے لگتے تھے، حسین ابن علی کے جسم سے عجب خوشبو محسوس کرتے تھے رسول، اور اس انداز سے دیکھا کرتے تھے، اتنی محبت تھی، اتنا عشق تھا کہ جن بچوں کے علی و فاطمہ جیسے ماں باپ موجود ہوں کہ دنیا میں کون سے بچے ہیں جس کو علی و فاطمہ جیسے ماں باپ ملے ہوں، لیکن علی و فاطمہ جیسے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی حسن حسین علیہ السلام بار بار رسول اللہ کے پاس جایا کرتے تھے، ماں باپ کو چھوڑ کر رسول اللہ کے پاس، کوئی بھی موقع ہے رسول اللہ کے پاس جاتے، اگر کبھی دیر ہوتی تھی تو رسول اللہ خود ہی آ جاتے، میرے بچے کہاں ہیں، میرا حسن کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے، اور جب یہی بہت کم سنی میں سات چھ سات سال کی عمر میں رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایک عجیب تڑپ تھی جو باقی رہی، امام حسن میں بھی اور امام حسین میں بھی ایک عجیب تڑپ تھی رسول اللہ کے لیے، جو تڑپ تھی نہیں ہم محسوس کر سکتے، واقعاً کوئی حسین ابن علی کے دل سے جا کر پوچھے کہ اس بچپن میں رسول اللہ کے گزر جانے کے بعد کون سی تڑپ تھی جو ہمیشہ باقی تھی. لیکن ایک لمبی مدت گزر جانے کے بعد جب اللہ نے بیٹا دیا اور علی اکبر جیسا بیٹا ہوا تو بچپن ہی میں وہ شباہت نظر آنے لگی. بچپن ہی میں بار بار جا کر دیکھتے تھے, دیر دیر تک دیکھتے تھے, دن میں دیکھتے تھے, رات میں دیکھتے تھے. اور پھر جب یہ بچہ اور جوان ہونے لگا, نکھار پیدا ہونے لگا, چہرہ نکھرنے لگا, تو وہ رسول اللہ کی شباہت بالکل کھل کھل کر سامنے آنے لگی. اب تو حسین ابن علی کا دل ہی نہیں بھرتا علی اکبر کو دیکھ دیکھ کر. سب دیکھتے ہیں, امام حسن بھی آ کر دیکھتے تھے, جناب زینب بھی آ کر دیکھتی تھی. رات میں علی اکبر سو رہے ہوتے تھے, رسول اللہ کی یاد آتی تھی, آ کر علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے. یہ جملہ خود امام حسین کہہ رہے ہیں, کیونکہ اسی مقتل میں کہہ رہے ہیں جب بھیجنے لگے فرمایا کہ فلم مشتق نب زیارت رسولک نظرنا الیہ, اے میرے اللہ جب بھی میرا دل چاہتا تھا کہ تیرے رسول کی زیارت کریں تو جا کر علی اکبر کو دیکھتا تھا, آج میں اسے بھیج رہا ہوں. اللہم اشہد لا حول, پروردگارا گواہ رہنا, پروردگارا تو جانتا ہے کہ میرے نزدیک یہ علی اکبر کیا ہے, تو جانتا ہے. حسین ابن علی کسی کو نہیں بتا رہے ہیں, نہ عمر سعد کے لشکر کو, نہ اپنے کسی بھائی کو, نہ بہن کو, کسی کو نہیں. ایسے سخت وقت میں پروردگار کی طرف رکیا, اللہم اشہد لا حول القوم, پروردگارا تو گواہ رہنا اس قوم کے سامنے, اب میں اسے بھیج رہا ہوں کہ اشبہ الناس خلقاً وخلقاً ومنطقاً برسولک. اور جب جانے لگے تو عجب نگاہوں سے دیکھا ہے علی اکبر کو. یہ صرف بیٹے کی نگاہ نہیں تھی, یہ صرف ایک باپ کی نگاہ نہیں تھی جو بیٹے کو دیکھا کرتا ہے, ایسی نگاہ تھی کہ جسے علی اکبر بھی پہچانتے تھے. ایک نگاہ کو علی اکبر بچپن سے دیکھ رہے تھے کہ میرا بابا مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھتا ہے جو اور دوسرے بیٹوں کو نہیں دیکھتا. یہ نگاہ علی اکبر جانتے ہیں, اور یہی وجہ تھی عزیز, میں تو سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ تھی, بلکہ یقیناً یہی وجہ تھی کہ میدان جنگ میں لڑتے لڑتے علی اکبر بھی مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے بابا کے, اور دل نہیں مانا, دل نہیں مانا کہ میرے بابا نے کس طرح مجھے رخصت کیا تھا, ایک مرتبہ میں اپنے بابا کے پاس اور چلا جاؤں, ایک مرتبہ میرا بابا مجھے اور دیکھ لے. خود بھی دیکھنا چاہتے تھے لیکن اس سے زیادہ اپنے بابا کی نگاہوں کا خیال تھا. مجھے تو نہیں لگتا کہ ایک جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے پانی مانگنے کے لیے آ گیا ہے, اور وہ بھی تین دن کا پیاسا بابا. ایک جوان بیٹا اپنے تین دن کے پیاسے باپ سے پانی مانگنے نہیں آیا ہے, بلکہ ایک مرتبہ زندگی میں اور رسول اللہ کی زیارت کرانے کے لیے آیا ہے. اے بابا مجھے کن آنکھوں سے, کن نگاہوں سے زندگی بھر دیکھا ہے, اے بابا اب میں مقتل میں جا رہا ہوں, اب میں مقتل میں مارا جاؤں گا, شہید کر دیا جاؤں گا, ٹکڑے ٹکڑے ہوگا, میں آ گیا ہوں, ایک مرتبہ مجھے اور دیکھ لے میرے بابا. بس عزیز و مصائب تمام ہوا, حسین ابن علی نے اب دل بھر کے دیکھ لیا, اب جا رہے ہیں تو پھر مڑ مڑ کے بابا میں جا رہا ہوں, اب نہیں آؤں گا بابا, اب میں واپس نہیں آؤں گا. اور اب جب مقتل میں گئے, جنگ کی میدان کربلا میں حسین ابن علی کے سوا کسی نے علی اکبر جیسی جنگ نہیں کی تھی, کسی نے بھی, جناب ابو الفضل عباس کو فرصت ہی نہیں ہوئی جنگ کرنے کی, ساری توجہ صرف مشکیزے کی طرف تھی. اتنا بغض بھرا ہوا تھا ان ملعونوں کے دل میں, کیونکہ مارا تھا بہت سارے لوگوں کو, بڑی جنگ کی تھی جناب علی اکبر نے, تعداد وہ لکھی ہوئی ہے, پہلے حملے میں 120, دوسرے حملے میں 80, ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو مارا تھا کہ کسی نے اس طرح کی جنگ نہیں کی تھی. اتنی دیر تک کی جنگ کرنے کے نتیجے میں اور اتنے لوگوں کو زخمی کرنا اور اتنے لوگوں کو مارنے کے نتیجے میں علی اکبر کا بغض ان کے دلوں میں بہت زیادہ بھر گیا تھا. لہذا جب علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگا تو علی اکبر نے چاہا کہ گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کے ایک مرتبہ پھر اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں, نہ میرے بابا کو زحمت کرنی پڑے اور میں بھی ایک مرتبہ اپنی زندگی میں بابا کی خدمت میں دیدار کروں. لیکن گھوڑے کا رخ ظالموں نے نیزے مار مار کے موڑ دیا, بجائے خیمے کی طرف جانے کے گھوڑا میدان کی طرف چل پڑا, اور ان کے دلوں میں اتنا بغض بھرا ہوا تھا کہ جب یہ گھوڑا چلا تو پشت پر جس کے ہاتھ میں تلوار تھی علی اکبر کو مارتا جا رہا تھا. اسی لیے صرف ایک شہید کے لیے مقتل میں جملہ موجود ہے کہ فقط او ہو اربن اربا, جس میں پشت کے اوپر اتنی تلواریں ماری تھی کہ پشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کر کے زمین پہ گر رہے تھے.
یہ سر علی اکبر کے ساتھ ہوا عزیز ہو، اور یہ سب کچھ زندگی میں ہوا، یہ زندگی میں ہوا. اور ایسے عالم میں جب بابا آیا ہے تو علی اکبر نے اپنی پشت کو زمین سے لگا دیا ہے کہ میرا بابا یہ منظر نہ دیکھ پائے. حسین باپ کے بیٹے کے سرحانے پہنچے، گھٹنوں کو زمین پر ٹیک دیا اور علی اکبر کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھ دیا. یہ کربلا میں کسی بھی شہید کے ساتھ حسین نے نہیں کیا ہے کہ رخسار پر رخسار رکھا ہو. فوز آخ دے، جب علی اکبر کے رخسار پر اپنا رخسار رکھا تو ایسا لگا جیسے بچپن میں رسول اللہ کے رخسار پر رخسار رکھتے تھے. آواز دی الگ دنیا باد گلفاں، اے میرے لال اب تیرے بعد حسین زندہ رہ کر کیا کرے.